बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَآتَاكُمْ وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان كان لظلوم كفار صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم اللہ ہی وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اور آسمان سے پانی برسا کر اس کے ذریعے تمہاری روزی کے لیے پھل پیدا کیے ہیں اور کشتیوں کو مسخر کر دیا ہے کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلیں اور تمہارے لیے نہروں کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے حرکت کرنے والے آفتاب و ماہتاب کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے رات और दिन को भी मुसख़र कर दिया है, और जो कुछ तुमने मांगा उसमें से कुछ न कुछ ज़रूर दिया। और अगर तुम उसकी नेमतों को शुमार करना चाहोगे तो हरगिज़ शुमार नहीं कर सकते। बेशक इंसान बड़ा जालिम और इनकार करने वाला है।
समी रेडियो तहरान की दूसरी मजलिस के साथ हाजिर खिदमत हैं। हुसैन तकवी का सलाम कबूल कीजिए। प्रोग्राम के आगाज़ में आप सामईन ने सूरह मुबारक इब्राहिम की 32 से लेकर 34 तक की आयात की तलावत और इन आयात का उर्दू तर्जुमा समाअत फरमाया। क़ारी थे अली असगर बरूमंद। समीन, हमारी ये दूसरी मजलिस की नशरियात शार्ट वेव में 31 मीटर बैंड मुताबिक 9710 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव में 765 किलोहर्ट्ज़ पर पेश की जा रही हैं। समीन, हमारी दूसरी मजलिस में शामिल प्रोग्रामों की तरतीब नोट फरमा लें। अब से थोड़ी ही देर बाद आप सामईन समाअत फरमाएंगे प्रोग्राम गिर्दो पेश, जिसमें आलमी ख़बरें और रिपोर्ट पेश की जाएगी। फिर नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समाअत फरमाइएगा। नात के बाद तारीख़ी मालूमात पर मबनी हमारा रोज़ का सिलसिला होगा, यादों के झरोके। फिर आप सामईन सुन सकेंगे हफ्तावार प्रोग्राम अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान। फिर अखबारात के जायज़े पर मबनी प्रोग्राम पेश किया जाएगा आईने सहाफ़त। उसके बाद हफ्तावार प्रोग्राम मुक़द्दस दिफा पेश किया जाएगा, और नशरियात का आखिरी प्रोग्राम होगा इस्लाम की मारिफत। कुछ ही लम्हात बाद प्रोग्राम गिर्दो पेश के साथ हाज़िर ख़िदमत होते हैं। वक्त हुआ है प्रोग्राम गिर्दो पेश का। जी सामीन, प्रोग्राम गिर्दो पेश में आलमी ख़बरों के साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे साथी सैयद गुलशन अब्बास नकवी।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले बात अहम ख़बरों की सुर्खियां। अफ़गानिस्तान में तालिबान ने मुख्तलिफ इलाकों से दाइश दहशतगर्द ग्रोह के 600 अनासिर को गिरफ्तार कर लिया है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने सानहा आर्मी पब्लिक स्कूल के बारे में तहकीकती रिपोर्ट पर अमल दरामद और ज़िम्मेदारों के तायुन के लिए हुकूमत को 28 रोज़ की मोहलत दी है। और ईरान की पार्लियामेंट ने बहरे उम्मान में अमरीकी बहरी कज़ाकी की रोकथाम के हवाले से सिपाह पासदारान इनकलाब इस्लामी की कार्रवाई का खैर मकदम किया है। और अब पेश है खबरों की तफसील। अफगानिस्तान में तालिबान ने मुख्तलिफ इलाकों से दाइश दहशतगर्द ग्रोहों के 600 अनासिर को गिरफ्तार कर लिया है। अल जजीरा टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में तालिबान की अबूरी हुकूमत की इंटेलिजेंस इदारे ने बुध के रोज़ ऐलान किया है कि दाइश दहशतगर्द ग्रोह के 600 अनासिर को गिरफ्तार कर लिया गया है। तालिबान की अबूरी हुकूमत के इंटेलिजेंस इदारे की रिपोर्ट में कहा गया है कि तालिबान के इकतदार में आने से कबल जेलों से दाइशी अनासिर का फरार अफगानिस्तान में बदमनी और दहशतगर्दाना हमलों का बायस बना है। अफगानिस्तान में तालिबान के बरसर इकतदार आने के बाद इस मुल्क के मुख्तलिफ सूबों मिन जुमला नंगरहार, कुन्नड़, खोस्त, काबुल, कंदहार और कुंदूस में मुतादिद हमले और दहशतगर्दाना बम धमाके हुए हैं, जिनमें सैकड़ों की तादाद में बेगुनाह आम शहरी मारे जा चुके हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के बरसर इकतदार आने के बाद बेशतर हमलों और धमाकों की जिम्मेदारी दहशतगर्द ग्रोह दाइश ने कबूल की है। हालांकि अफगानिस्तान में तालिबान की बुरी हुकूमत ने मुल्क में दाइश दहशतगर्द ग्रोह का कला कमा करने का वादा किया था। दिल्ली में इलाकाई सलामती इजलास में खित्ते पर अफगानिस्तान के तगैयरात के असरात का जायजा लिया गया और अफगानिस्तान में अमन इस्तेहकाम नीज अफगान अवाम की इमदाद की जरूरत पर जोर दिया गया। तफसीलात बता रहे हैं दिल्ली से शमशाद कासमी।
इलाकाई सलामती मुज़ाकरात के ज़ेर उनवान दिल्ली में कौमी सलामती के मुशीरों का आज इजलास मुनक़िद हुआ, جس میں افغانستان کے تناظر میں خطے کی سلامتی کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ اس اجلاس میں جس کی صدارت ہندوستان کی قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال نے کی، اسلامی جمہوریہ ایران اور روس سمیت 6 مرکزی ایشیا کے ملکوں کے قومی سلامتی کے مشیروں اور سیکرٹریوں نے شرکت کی۔ ہندوستان کے قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال نے کہا کہ افغانستان کے حالیہ تغیرات کے مضمرات صرف افغان عوام کے لیے ہی نہیں بلکہ پورے خطے اور پڑوسی ملکوں کے عوام کے لیے اہمیت کے حامل ہیں۔ انہوں نے اپنے افتتاحی خطبے میں کہا کہ یہ وقت افغانستان کے حالات پر علاقائی ملکوں کے درمیان زیادہ سے زیادہ ہم آہنگی، تعاون اور قریبی صلاح و مشورے کا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی اعلیٰ قومی سلامتی کے سیکرٹری علی شمخانی نے اس اجلاس کو اہم اور سود مند بتایا اور کہا کہ اسی سلسلے کے تہران میں منعقدہ گزشتہ 2 دور کے مذاکرات میں ہم نے دہشت گردی کا مقابلہ کرنے سے لے کر افغانستان کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لیا تھا، اور ان اجلاسوں میں شریک سبھی شرکا نے اس بات پر اتفاق کیا تھا کہ افغانستان میں امن و سلامتی کی برقراری خطے کے سبھی ملکوں کے مشترکہ مفاد میں ہے۔ انہوں نے امریکہ کی سرپرستی میں مغربی ملکوں کے ذریعے افغانستان کو نقصان پہنچائے جانے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ نے دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے بہانے افغانستان پر قبضہ کیا اور بے قصور افغان عوام کو خاک و خون میں غلطاں کیا، اور اب اس نے ایسی حالت میں افغانستان سے شرمناک پسپائی اختیار کی ہے جب افغانستان کے حالات ناگفتہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت افغان عوام کی مدد کرنا ہمارا فریضہ ہے، اور ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے ذریعے افغانستان میں بحالی امن کی کوشش کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران مسائل کے حل میں افغان عوام کی مدد اور اس ملک میں رونما ہونے والے انسانی بحران کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے سبھی امکانات بروئے کار لانے کو تیار ہے۔ ہندوستان نے کابل پر طالبان کے قبضے کے بعد بڑھتی ہوئی دہشت گردی، شدت پسندی اور منشیات کا مقابلہ کرنے کے لیے مشترکہ طور پر عملی تعاون کی راہ ہموار کرنے کی خاطر اس اجلاس کی میزبانی کی ہے۔ اس اجلاس میں ہندوستان اور ایران کے علاوہ روس، قزاقستان، قرقیزیا، تاجکستان، ترکمانیہ اور ازبکستان کے قومی سلامتی کے مشیروں اور سیکرٹریوں نے شرکت کی۔ اس اجلاس میں شرکت کے لیے ایران کی اعلیٰ قومی سلامتی کے سیکرٹری علی شمخانی کل رات دہلی پہنچے تھے۔ اس اجلاس میں سیکورٹی چیلنجوں سے نمٹنے اور خطے میں امن و استحکام اور سلامتی کے فروغ کے لیے افغان عوام کی مدد کے طریقہ کار پر غور کیا گیا، اور اطلاع کے مطابق اس سلسلے میں ایک لائحہ عمل کو آخری شکل دی گئی ہے۔ شمشاد کاظمی، ریڈیو تہران، دہلی۔
پاکستان کی سپریم کورٹ نے سانحہ آرمی پبلک اسکول کے بارے میں تحقیقاتی رپورٹ پر عمل درآمد اور ذمہ داروں کے تعین کے لیے حکومت کو 28 روز کی مہلت دی ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں قائم 3 رکنی بینچ نے یہ حکم سانحہ اے پی ایس کے بارے میں سو موٹو ایکشن کے تحت جاری سماعت کے دوران وزیراعظم عمران خان کو طلب کر کے دیا ہے۔ مذکورہ عدالت نے سانحہ اے پی ایس کے تحقیقاتی کمیشن کی رپورٹ پر تاحال عمل درآمد نہ ہونے پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے وزیراعظم پاکستان سے استفسار کیا کہ ملک کے چیف ایگزیکٹو کی حیثیت سے وہ بتائیں کہ قومی سلامتی سے متعلق اقدامات کی انجام دہی سے کس نے روکا ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے جواب میں کہا کہ ہمارے لیے کوئی مقدس گائے نہیں، اگر عدالت حکم دے تو ہم کسی کے خلاف بھی کاروائی یا مقدمہ درج کر سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے حکومت کو اس سلسلے میں رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے سماعت 4 ہفتے کے لیے ملتوی کر دی۔ واضح ہے کہ سانحہ آرمی پبلک اسکول سے متعلق سپریم کورٹ میں سماعت ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب اطلاعات ہیں کہ وزیراعظم عمران خان کی حکومت تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ امن مذاکرات کر رہی ہے۔ 7 برس قبل رونما ہونے والے سانحہ آرمی پبلک اسکول کی ذمہ داری تحریک طالبان پاکستان نے قبول کی تھی۔ اس سانحے میں 132 بچوں سمیت 147 افراد مارے گئے تھے۔ پاکستانی فوج نے اس سانحے میں ملوث بعض افراد کو فوجی عدالتوں میں مقدمہ چلا کر سزا دی، تاہم کسی بھی اعلی عہدیدار کے خلاف مقدمہ درج نہیں کیا گیا تھا، جن کے بارے میں مرنے والوں کے لواحقین کا خیال ہے کہ وہ اسکول کی سیکیورٹی کے اصل ذمہ دار تھے۔ ایران کی پارلیمنٹ نے بحریہ عمان میں بحیرہ عمان میں امریکی بحری قزاقی کی روک تھام کے حوالے سے سپاہ پاسداران نے انقلاب اسلامی کی کارروائی کا خیر مقدم کیا ہے۔ بدھ کے روز ایرانی پارلیمنٹ کی ارکان نے ایک مشترکہ بیان جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے جوانوں نے بحیرہ عمان میں ایران تیل چوری کرنے کی امریکی کوشش ناکام بنا کر ایران کی عظمت اور سربلندی کا پرچم دنیا کے سامنے لہرا دیا ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے بیان میں آیا ہے کہ ایران کی مسلح افواج ملک کی سلامتی اور قومی مفادات کے تحفظ کا پختہ عزم رکھتی ہیں اور انہوں نے دشمن پر اپنی دھاک بٹھا دی ہے۔ واضح ہے کہ 3 نومبر کو سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی بحری فورس کے جوانوں نے بار وقت کارروائی کرتے ہوئے بحیرہ عمان میں بحری قزاقی کی امریکی کوشش کو ناکام بنا دیا تھا۔ امریکی بحری بیڑا بحیرہ عمان میں سفر کرنے والے ایرانی تیل بردار بحری جہاز پر لدا تیل دوسرے بحری جہاز پر منتقل کر کے نامعلوم مقام کی جانب لے جا رہا تھا کہ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے جوانوں نے مذکورہ بحری جہاز کو گھیر لیا اور ایرانی سمندری حدود میں لے آئے تھے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ پابندیوں کا خاتمہ اور عالمی قوانین کی پابندی ایٹمی معاہدے میں امریکہ کی واپسی کا واضح راستہ ہے۔ امریکہ کی قومی سلامتی کے مشیر جیک سالوان کے بیان پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ ایٹمی معاہدے میں امریکہ کی واپسی کا راستہ پوری طرح واضح ہے، وہ اپنی غلطی تسلیم کرے، زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی ختم اور آئندہ عالمی قوانین اور ضابطوں کے مذاق نہ کرنے کی ضمانت فراہم کرے۔ انہوں نے کہا کہ ایٹمی معاہدے کو ایسے لازمی اور ٹھوس اقدامات کی ضرورت ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے جیک سالوان کے اس دعوے کے جواب میں کہ ایران نے ایٹمی معاہدے کو ترک کیا ہے اپنے ایک ٹویٹ میں لکھا ہے کہ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ یہ امریکہ تھا جس نے ایٹمی معاہدے سے علیحدگی اختیار کی تھی۔ امریکی قومی سلامتی کے مشیر جیک سالیوان نے اپنے ایک انٹرویو میں دعویٰ کیا ہے کہ ان کا ملک ایٹمی معاہدے میں واپسی کا خواہاں ہے، لیکن تہران ابھی تک اس کام کے لیے پرعزم دکھائی نہیں دیتا۔ امریکی صدر نے ایران کے خلاف ہنگامی حالت کے قانون میں مزید 1 سال کی توسیع کر دی ہے۔ وائٹ ہاؤس سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات ابھی معمول پر نہیں آ سکے ہیں اور 14 نومبر 1979 کا نیشنل ایمرجنسی ایکٹ اور اس کے تحت انجام پانے والے تمام تر اقدامات کا سلسلہ 14 نومبر 2021 کے بعد بھی اسی طرح جاری رہے گا۔ امریکہ نے ایران کے خلاف یہ قدم ایسے وقت میں اٹھایا ہے جب پابندیوں کے خاتمے اور ایٹمی معاہدے میں امریکہ کی واپسی کے بارے میں ایران اور 4+1 گروپ کے درمیان مذاکرات کا 7واں دور 29 نومبر کو ویانا میں ہونے والا ہے۔ اور امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نے منگل کے روز اپنے ایک بیان میں دعویٰ کیا ہے کہ ہم پوری صداقت کے ساتھ اعلان کرتے ہیں کہ ایٹمی معاہدے میں 2 طرفہ واپسی اور عمل درآمد ممکن ہے۔ نیٹ پرائس کا کہنا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایٹمی معاہدے کی پابندی کی جانب 2 طرفہ واپسی کا سفارتی نتیجہ امریکہ اور اسی طرح علاقے میں ہمارے اتحادیوں کے مفاد میں ہے۔ امریکہ کے موجودہ صدر جو بائیڈن نے اپنی انتخابی مہم کے دوران ستمبر 2020 میں اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے امریکی معاہدے سے نکل کر ایسی بڑی غلطی کی ہے جو قومی مفادات کے منافی ہے اور اس کے نتیجے میں امریکہ دنیا میں تنہا ہو کر رہ گیا ہے، لیکن وائٹ ہاؤس میں پہنچتے ہی وہ اپنی باتوں سے پھر گئے اور انہوں نے بھی ایران کے خلاف زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی پر عمل درآمد جاری رکھا ہے۔ امریکہ ایران کے خلاف ایٹمی پابندیوں کو جامع تر بنانے کے علاوہ ایران کے میزائل پروگرام اور علاقائی پالیسیوں کو آئندہ ہونے والے مذاکرات کے ایجنڈے میں شامل کرنا چاہتا ہے۔ امریکی حکام کے بیانات سے پوری طرح واضح ہے کہ واشنگٹن تہران کے خلاف شدید سیاسی دباؤ کے ذریعے ایک جانبدارانہ معاہدے کے حصول کا راستہ ہموار کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ صدر بائیڈن کی جانب سے ایران کے خلاف ہنگامی حالت کے قانون میں توسیع اس بات کی ایک اور نشانی ہے کہ تہران کے بارے میں واشنگٹن کی پالیسیوں میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی ہے، قطع نظر اس بات کے کہ وائٹ ہاؤس میں ریپبلکن اقتدار میں ہیں یا ڈیموکریٹ۔ امریکہ کی تمام حکومتیں پچھلے 40 برس کے دوران ایران کے خلاف سیاسی، ابلاغیاتی، عسکری اور اقتصادی دباؤ کی پالیسی پر عمل پیرا ہیں۔ ایران بھی امریکہ کی مخاصمانہ پالیسیوں کا پوری قوت کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے اور زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی کے مقابلے میں زیادہ سے زیادہ استقامت کی کھلی پالیسی پر عمل درآمد کر رہا ہے، جس کے نتیجے میں واشنگٹن اور اس کے اتحادیوں کو اپنے مقاصد میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ایران نے دنیا کے مختلف ملکوں کے خلاف امریکی پابندیوں کو پائیدار ترقی کے عالمی پروگرام میں سب سے بڑی رکاوٹ قرار دیا ہے۔ سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب مجیب تخترونچی کا کہنا تھا کہ امریکہ کی یک طرفہ پابندیوں کے شکار ملکوں کی مالی وسائل تک رسائی میں رکاوٹ بن رہی ہیں، جس سے پائیدار ترقی کے اہداف کا حصول مشکل ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کی غیر قانونی پابندیوں کے نتیجے میں ایرانی عوام کو بنیادی ضروریات کی اشیاء کے حصول اور خاص طور سے کورونا کے تدارک کے لیے لازمی دواؤں اور میڈیکل آلات کی قلت کا سامنا ہے۔ انہوں نے سلامتی کونسل پر زور دیا کہ وہ اقوام متحدہ کے اہداف کی تکمیل اور اس عالمی ادارے کے قوانین اور ضابطوں کی از خود پابندی کرے۔ متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ نے دمشق میں شام کے صدر سے ملاقات اور گفتگو کی ہے۔ تفصیلی رپورٹ پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی حسین تقوی۔
متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زائد شام کے صدر سے ملاقات کے لیے منگل کی رات دمشق پہنچے۔ دمشق کے ہوائی اڈے پر شام کے وزیر خارجہ فیصل المقداد نے اپنے اماراتی ہم منصب کا استقبال کیا۔ شام کے صدر بشار اسد سے ملاقات میں انہوں نے کہا کہ شام بشار اسد کی قیادت اور شامی عوام کے تعاون سے جنگ کے نتیجے میں اپنی تمام مشکلات حل کرنے کی توانائی رکھتا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ نے شام میں استحکام کی برقراری کے لیے اپنے ملک کی کوششوں پر زور دیا اور کہا کہ جو کچھ بھی شام میں پیش آیا اس سے تمام عرب ملکوں پر اثر پڑا ہے۔ شام کے صدر بشار اسد نے بھی دونوں ملکوں کے درمیان مستحکم اور برادرانہ تعلقات پر زور دیا۔ اس ملاقات میں مختلف شعبوں میں باہمی تعاون، دو طرفہ تعلقات اور سرمایہ کاری جیسے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس ملاقات میں عرب ملکوں کی موجودہ صورتحال پر بھی گفتگو ہوئی اور طے پایا ہے کہ عرب ملکوں کے درپیش مسائل کے بارے میں صلاح مشورے اور ہم آہنگی کا عمل جاری رکھا جائے، تاکہ مسائل و مشکلات اغیار کی مداخلت کے بغیر علاقے کے عوام کی خواہش کے مطابق حل ہو سکیں۔ یاد رہے کہ 10 سال کے بعد متحدہ عرب امارات کے کسی عہدیدار نے شام کا دورہ کیا ہے۔ متحدہ عرب امارات بھی ان عرب ممالک میں شامل ہے جنہوں نے شام میں داعشی دہشت گردوں کی بھرپور حمایت کی تھی اور شامی حکومت کو گرانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ سن 2011 میں شام کا بحران شروع ہونے کے بعد سفارتی تعلقات ختم ہو جانے کے پیش نظر متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ کا یہ دورہ دونوں ملکوں کے تعلقات میں بہتری لانے کے لیے اہم قدم شمار ہوتا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ شام کے دورے کے بعد اردن کے لیے روانہ ہو گئے، جہاں انہوں نے اس ملک کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ ایمن السفدی سے ملاقات کی۔ اس سے قبل شام اور اردن کی حکومتوں نے بھی وزراء کی سطح پر ہونے والی ملاقاتوں کے ذریعے تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کی۔ شام کے صدر بشار اسد نے 20 اکتوبر کو ابوظہبی کے ولی عہد سے ٹیلی فونی رابطہ کیا تھا۔ رابطے کے دوران دونوں رہنماؤں نے باہمی تعلقات کی بحالی اور مضبوطی پر گفتگو کی تھی۔ سن 2011 میں عرب لیگ میں شام کی رکنیت معلق کر دیے جانے کے بعد عرب ملکوں نے دمشق سے اپنے سفرا کو واپس بلا لیا تھا، تاہم متحدہ عرب امارات نے 2019 میں دمشق میں اپنا سفارت خانہ دوبارہ کھول لیا تھا۔ ادھر امریکہ نے متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ کے دورے شام پر ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نے اس دورے کو امریکہ کے لیے باعث تشویش قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ شام کے ساتھ روابط کی بحالی کی کوشش کی حمایت نہیں کرے گا۔
شام کے فضائی دفاعی نظام نے مغربی شہر ہومس پر صہیونی حکومت کے میزائلی حملے کو ناکام بنا دیا ہے۔ اسپوتنک خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق صہیونی فوجی نے ہومس میں کچھ اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے کئی میزائل داغے، جن میں سے 6 میزائلوں کو شام کے فضائی دفاعی سسٹم BUK-M2 اور پانسیر ایس نے ناکام بنا دیا۔ شام کی وزارت دفاع نے اسرائیلی حملے کے بارے میں کہا ہے کہ دشمن صہیونی حکومت نے منگل کی رات بیروت کے شمالی علاقے سے کئی علاقوں پر میزائل داغے۔ ان میزائل حملوں میں صرف 2 فوجی زخمی ہوئے اور کافی مالی نقصان بھی ہوا، جبکہ 6 میزائلوں کو تباہ کر دیا گیا۔ واضح ہے کہ شام کا بحران 2011 میں سعودی عرب، امریکہ اور اس کے بعض اتحادیوں کی حمایت و مدد سے پیدا کیا گیا تھا، اور اس کا مقصد علاقے کے توازن کو صہیونی حکومت کے حق میں تبدیل کرنا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
سمعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے۔ پروگرام گرد و پیش میں دہلی سے رپورٹ بھی شامل کی گئی۔ اس کے علاوہ تفصیلی رپورٹ متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ کے دورہ شام کے حوالے سے بھی آپ نے سنی۔ اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے، آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے، دل کو چراغ طور بنایا میرے کملی والے نے، دل کو چراغ طور بنایا میرے کملی والے نے، ہر پتھر آئینہ بنایا میرے کملی والے نے، ہر پتھر آئینہ بنایا میرے کملی والے نے، جلوہ اپنا ایسے دکھایا، جلوہ اپنا ایسے دکھایا میرے کملی والے نے، جلوہ اپنا ایسے دکھایا میرے کملی والے نے، دنیا کے ایوان میں کیا تھا نور محمد سے پہلے، دنیا کے ایوان میں کیا تھا نور محمد سے پہلے، دنیا کا ایوان سجایا، دنیا کا ایوان سجایا میرے کملی والے نے، دنیا کا ایوان سجایا میرے کملی والے نے۔
سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ یادوں کے جھروکے۔ اور اس کے بعد پیش کیا جائے گا ہفتہ وار پروگرام افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران۔ تو سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
یادوں کے جھروکے، جی ہاں سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں آج ہی کے دن یعنی 19 آبان، 4 ربیع الثانی اور 10 نومبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ چار ربیع الثانی سن 173 ہجری قمری کو حضرت عبدالعظیم حسنی علیہ السلام کی مدینہ منورہ میں ولادت ہوئی۔ آپ کا شجرہ نسب کچھ پشتوں کے بعد نواس رسول حضرت امام حسن علیہ السلام سے ملتا ہے۔ آپ ایک متقی و پرہیزگار عالم تھے۔ حضرت عبدالعظیم علیہ السلام نے ائمہ طاہرین حضرت امام رضا، حضرت امام محمد تقی اور حضرت امام علی نقی علیہ السلام سے براہ راست احادیث نقل کی ہیں، اور حضرت امام نقی علیہ السلام کے حکم پر لوگوں کی ہدایت کے لیے آپ نے ایران ہجرت اور تہران کے جنوب میں واقع شہر رے میں سکونت اختیار کی تھی۔ ایک عرصے تک مکتب اہل بیت کی ترویج و اشاعت کے بعد حضرت عبدالعظیم حسنی علیہ السلام سن 250 ہجری قمری میں شوال کے مہینے میں شہادت کے درجے پر فائز ہوئے۔ آپ کا مرقد مقدس شہر رے میں ہے، جہاں بڑی تعداد میں لوگ زیارت کے لیے آتے ہیں۔ دس نومبر سن 1483 عیسوی کو جرمنی کے مذہبی اصلاح پسند مارٹن لوتھر پیدا ہوئے۔ وہ نوجوانی کے دور میں کلیسا میں داخل ہو گئے اور پادری بن گئے۔ یونیورسٹی کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد مارٹن لوتھر کا فلسفے کے استاد کے طور پر تقرر ہو گیا۔ انہوں نے کچھ عرصہ گزرنے کے بعد پاپ اور کلیسا کے دوسرے حکام کے بعض نظریات کی مخالفت کی، اور سن 1517 میں کلیسا کے اقدامات کے خلاف اپنی تحریک کا اعلان کیا۔ مارٹن لوتھر نے پاپ کے واضح حکم کے برخلاف مقدس انجیل کا جرمن زبان میں ترجمہ کیا، اور آخرکار کیتھولک کے مقابل پروٹیسٹنٹ نام کی ایک تحریک شروع کی۔ اس مذہبی اصلاح پسند کے افکار و نظریات مغرب، خصوصاً جرمنی میں بعض سیاسی اور مذہبی تبدیلیوں کا سر چشمہ بن گئے۔ مارٹن لوتھر کی اکثر کتابوں کا دنیا کی مختلف زبانوں میں ترجمہ ہوا ہے۔ پروٹیسٹنٹ فرقے کے سربراہ مارٹن لوتھر کا ایک بیماری کے باعث سن 1546 میں انتقال ہو گیا۔ چار ربیع ثانی سن 513 ہجری قمری کو فقیہ، محدث اور ماہر لسانیات ابو بکر محمد امباری بغداد میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے نوجوانی میں ہی دینی علوم حاصل کرنے شروع کیے۔ فقہ اور لغت کی تعلیم انہوں نے اپنے والد سے حاصل کی، پھر مختلف علوم میں مہارت کے بعد تدریس کا سلسلہ شروع کیا، اور بہت سے افراد نے ان سے کسب فیض کیا۔ وہ بہت ہی ممتاز فقیہ تھے، اور نحو میں ان کو جو مہارت حاصل تھی وہ بہت کم لوگوں کے حصے میں آئی ہے۔ ابن امباری نے متعدد کتابیں تحریر کیں۔ ان کی کتابوں میں منشور الفوائد خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ 4 ربیع ثانی سن 1312 ہجری قمری کو ہندوستان کے مشہور عالم دین سید علی محمد بن سلطان العلماء نے 52 سال کی عمر میں وفات پائی۔ وہ تاج العلماء کے لقب سے معروف تھے۔ تاج العلماء ایک فقیہ اور عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ حکیم، متکلم اور محدث بھی تھے۔ نیز وہ دوسرے ادیان کی بھی وسیع معلومات رکھتے تھے۔ تاج العلماء نے متعدد کتابیں لکھی ہیں، جن میں احسن القصص جو سورہ یوسف کی تفسیر ہے اور گوہر شب چراغ جو فضیلت نماز سے متعلق ہے معروف ہیں۔ انیس آبان سن 1354 ہجری شمسی کو اقوام متحدہ نے ایک اہم قرارداد کی منظوری دی، جس میں فلسطینی عوام کو ایک قوم کی حیثیت سے اپنے حقوق اور سرزمین حاصل کرنے کی اجازت دی گئی، اور تنظیم میں آزادی فلسطین پی ایل او کو بھی مساوی حقوق کے ساتھ مشرق وسطی کی ہر امن کانفرنس میں شرکت کی اجازت مل گئی۔ ایران نے اس قرارداد کے حق میں ووٹ دیا۔ اسرائیل کے نمائندے نے اقوام متحدہ کی قرارداد کو پھاڑ دیا، جبکہ امریکہ کے نمائندے نے دھمکی دی کہ امریکی کانگریس اقوام متحدہ سے انتقام لے گی۔ امریکی سینٹ نے امریکہ اور اقوام متحدہ کے تعلقات پر نظر ثانی کا مطالبہ کیا۔ دس نومبر کو عالمی یوم سائنس برائے امن و ترقی منایا جاتا ہے۔ اقوام متحدہ کے تعلیمی، سائنسی اور ثقافتی ادارے یونیسکو نے سن 2001 میں ایک کانفرنس میں 10 نومبر کو عالمی یوم سائنس برائے امن و ترقی منائے جانے کی تجویز پاس کی تھی۔ اس کے بعد ہر سال 10 نومبر کو عالمی یوم سائنس برائے امن و ترقی منایا جاتا ہے۔ عالمی یوم سائنس برائے امن و ترقی منائے جانے کا مقصد سائنس اور ٹیکنالوجی اور جدت ترازی کے ثمرات سے معاشرے کے تمام طبقات کے استفادے اور لوگوں کی روزمرہ زندگی پر سائنس اور ٹیکنالوجی اور جدت ترازی کے اثرات کے بارے میں مذاکرات کے لیے مناسب ماحول، نیز مرکز کے قیام امن و ترقی اور عام زندگی کے ارتقاء کا سبب بننے والے مواقع کی نشاندہی کرنا ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران، عزیز سامعین، ہفتے وار پروگرام افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم افغان نماز گزار شہدا کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ امید ہے یہ پروگرام بھی آپ کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سولہ مہر 1400 ہجری شمسی مطابق یکم ربیع الاول 1443 ہجری قمری، دوپہر 1:16، جگہ افغانستان کے شمال میں واقع تاریخی شہر قندوز، محلہ سید آباد۔ ایسے حالات میں جبکہ پوری دنیا نے کورونا وائرس کے ڈر اور خوف سے اپنے آپ کو گھروں میں قید کر رکھا ہے اور سب کی توجہ اپنے ہاتھ دھونے پر مرکوز ہے۔ افغانستان کے شہر قندوز کے غریب مظلوم مسلمان جنگ، قتل و غارت گری اور ناجائز قبضے سے بیزار، بغیر ماسک اور محافظوں کے نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے مسجد میں جمع ہوتے ہیں۔ انہوں نے اپنے دل کو اس بات سے خوش کر رکھا تھا کہ چند مہینوں سے قتل و غارت گری اور دھماکوں میں اپنے عزیزوں کے خاک و خون میں غلطہ ہونے کی خبریں موصول نہیں ہو رہی ہیں۔ مستقبل سے امید لگائے یہ عوام نماز جمعہ کے خطبوں کو سن رہے تھے۔ خطبہ ختم ہوا اور مسجد میں موجود افراد نماز جمعہ کے لیے آمادہ ہو رہے تھے کہ اچانک ماضی کے برسوں میں ہونے والا واقعہ ایک مرتبہ پھر دہرایا گیا۔ ایک مرتبہ پھر تمام خوشیاں دل میں رہ گئیں اور آہ و بکا کی آوازیں گونجنے لگیں۔ ہر کوئی اپنے عزیز کا ہاتھ تھامے محفوظ مقام کی تلاش میں تھا۔ اکثر خاک و خون میں غلطاں افراد میں اپنے دل بندوں کو ڈھونڈ رہے تھے۔ سید آباد کے علاقے کے گلی کوچے اور شاہراہیں گھنٹوں غم و اندوہ اور خوف و ہراس کے عالم میں رہیں۔ ہر طرف گریا زاری کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ زخمیوں کو اسپتال منتقل کرنے کا کام جاری تھا، جس کو جو کوئی وسیلہ میسر آ رہا تھا اپنے عزیزوں کو اس میں ڈال کر اسپتال لے جا رہا تھا۔ نیم جان زخمیوں کے کراہنے کی آوازیں دلوں کو ہلا رہی تھیں۔ بعض مقام پر زخمی بے یار و مددگار زمین پر پڑے تھے اور کوئی ان کا پرسان حال نہیں تھا۔ سب شدید زخمیوں کو اسپتال منتقل کرنے کی تگ و دو میں لگے ہوئے تھے۔ جامع مسجد کے در و دیوار بے گناہوں کے خون سے رنگ گئے تھے۔ بے گناہ افراد صرف نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے مسجد میں آئے تھے۔ ان کا جرم صرف یہ تھا کہ وہ نماز میں شرکت کے لیے آئے تھے اور اپنے مولا و آقا حضرت علی علیہ السلام کے ماننے والے تھے، جنہوں نے حالت سجدہ میں دشمن کے وار کو برداشت کیا تھا۔ یہ پہلی بار نہیں ہے کہ بھائی کا غم کسی دوسرے مسلمان بھائی نے برداشت کیا ہو، یہ آخری بار بھی نہیں تھا۔ ایک ہفتے کے بعد قندھار میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے موقع پر شیعیان نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو دوبارہ خاک و خون میں غلطہ کیا گیا۔ قندوز کے قتل عام کو دوبارہ دہرایا گیا۔ سینکڑوں نمازیوں کے ساتھ خون کی ہولی کھیلی گئی۔ یہ دھماکے قندھار کی مسجد و امام بارگاہ بی بی فاطمہ میں اس وقت ہوئے جب وہاں نماز جمعہ ادا کی جا رہی تھی۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ داعش کے دہشت گرد مسجد کے نزدیک ہوتے ہیں اور گیٹ پر کھڑے دو سیکورٹی اہلکاروں کو فائرنگ کر کے شہید کر دیتے ہیں، جبکہ تیسرا سیکورٹی اہلکار جو مسجد کی دوسری طرف سے مسجد پر نظر رکھ رہا تھا حملہ آوروں پر فائرنگ کرتا ہے اور ان میں سے ایک کو زخمی کر دیتا ہے۔ زخمی دہشت گرد مسجد کے کوریڈور کے آخر میں گر پڑتا ہے اور خود کو دھماکے سے اڑا دیتا ہے، جبکہ دوسرا دہشت گرد مسجد میں داخل ہو جاتا ہے اور اپنی خودکش جیکٹ کو دھماکے سے اڑا دیتا ہے۔ تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ افغانستان سے امریکہ کے بے عزتی سے نکلنے کے بعد اب وہ اپنے اعلی کار داعش کو استعمال کر کے افغانستان میں فتنہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ افغانستان کے صوبے قندھار میں شیعہ مسلمانوں کی ایک مسجد پر داعش کے دو خودکش حملہ آوروں کی جانب سے حملہ کیا گیا۔ جی ہاں، تقریباً 40 سال ہو گئے ہیں کہ افغانستان میں جنگ و خونریزی، قتل و غارت گری اور تسلط پسندی کے سائے منڈلا رہے ہیں۔ 40 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے کہ افغانستان کے عوام کسی نہ کسی سازش کے تحت نہایت دشوار حالات میں زندگی بسر کر رہے ہیں، کبھی سابق سوویت یونین تو کبھی برطانوی سامراج، تو کبھی مارکسزم اور کبھی خونخوار امریکہ کے سیاہ کارنامے۔ افغانستان کی تاریخ اسی قسم کے دل خراش سانحات سے پر نظر آتی ہے۔ اگر یہ سامراجی قوتیں نہ ہوتیں تو آج افغانستان کی مختلف اقوام، من جملہ پشتون، ترکمن، ازبیک، بلوچ، ہزارہ، قزلباش اور سادات، سب اتحاد و اتفاق اور ملی و قومی بھائی چارے کے ساتھ آپس میں مل جل کر زندگی گزار رہی ہوتی۔ افغانستان کے صابر اور مظلوم عوام ہمیشہ امن و دوستی کے خواہاں رہے ہیں، اور حتیٰ جنگ کے برسوں میں بھی شیعہ سنی پر توجہ دیے بغیر ایک ساتھ مل کر تمام رنج و مصائب کا مقابلہ کرتے رہے ہیں اور ایک دوسرے کے غم اور خوشی میں شریک رہے ہیں۔ 42 سال پہلے جب بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ایران تشریف لائے اور آپ کے وجود کی برکت سے پورے علاقے میں علم و آگاہی کی شعائیں روشن ہونے لگیں اور افغانستان میں بھی یہ شعائیں جہالت کی تاریکیوں کو علم کے نور سے فیضیاب کرنے لگیں، افغانستان میں سابق سوویت یونین کے قبضے کی وجہ سے ہر طرف ظلم و بربریت کا بازار گرم تھا، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے اتحاد بین المسلمین کے پیغام نے شیعہ و سنی مجاہدین کو متحد کیا اور ان مجاہدین نے سابق سوویت یونین کی فوج کو اپنی سرزمین سے نکال باہر کیا۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ آج بھی افغان مجاہدین اور نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن ہیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ افغانستان کے دلیر و بہادر اور غیور نوجوانوں کی شجاعت و بہادری کے معترف تھے، جنہوں نے افغانستان میں سابق سوویت یونین کے تلسم کو پاش پاش کر دیا۔ بانی انقلاب اسلامی افغانستان کے مجاہدین کو ایک بڑی عسکری طاقت قرار دیتے تھے کہ جنہوں نے سابق سوویت یونین کی فوج کو ایک ایسا سبق سکھایا کہ جو وہ کبھی بھی نہیں بھولیں گے۔ برسوں سے مغرب اور مشرق کے چالاک سازشی عناصر مختلف ہیلوں اور بہانوں سے خمینی بت شکن کی بے مثال اتحاد و وحدت اسلامی کی آواز کو مٹانے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ سامراجی طاقتیں ایک دن قومی و قبائلی اختلافات کے بہانے اور دوسرے دن شیعہ سنی کے درمیان اختلافات کو موضوع بنا کر وحدت مسلمین کو نشانہ بنانے میں مصروف ہیں۔ اس مرتبہ بھی انہوں نے بہانہ مذہب کو ہی بنایا ہے اور بقول خود ان کے شیعہ و سنی اختلاف۔ سامراج نہیں جانتا کہ اگرچہ شیعہ اور سنی دو مختلف مذہب ہیں لیکن ان میں ہر اختلاف نہیں ہے، کیونکہ ان کا دین خدا، رسول اور کتاب ایک ہے۔ شیعہ ہو یا سنی ہو، ان کا قبلہ ایک ہی ہے، نماز کو ایک خدا کی یاد میں ادا کرتے ہیں اور مسجد کے احترام کے قائل ہیں۔ افغانستان شیعہ و سنی اتحاد کی سرزمین ہے۔ افغانستان کے عوام اتحاد و وحدت کے حوالے سے دیگر مسلم امہ میں خاص مقام کے حامل ہیں۔ یہ باہمی اتحاد و یکجہتی شیعہ اور سنی کے درمیان اخوت و بھائی چارے کی اعلیٰ مثال ہے، لیکن یہ گراں قدر مہر و محبت دشمنوں کو ایک آنکھ نہیں بھاتی۔ افغانستان میں جگہ جگہ ہونے والے دل خراش اور ہولناک واقعات اس بات کا آئینہ دار ہیں کہ افغانستان کے دشمنوں نے اس ملک کے شیعہ اور سنی مسلمانوں کے اتحاد و یکجہتی کو نشانہ بنا رکھا ہے۔ ان تمام تر شیطانی سازشوں کے باوجود افغانستان کے ہوشیار و صابر عوام نے مختلف مواقع پر بارہا ثابت کیا ہے کہ وہ اتحاد و وحدت اور باہمی یکجہتی سے کسی قیمت پر بھی دستبردار نہیں ہوں گے۔ افغانستان میں مختلف اقوام، حنفی اور جعفری مذہب کے پیروکاروں کے دائرے میں برسوں سے ایک ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں اور اتحاد و وحدت اور مہر و محبت کا عملی نمونہ پیش کرتے چلے آ رہے ہیں۔ شیعہ اور سنی ایک مسجد اور ایک امام جماعت کے پیچھے نماز ادا کرنے کی مثال قائم کرتے رہے ہیں، ایک دوسرے کی خوشی اور غم میں ہمیشہ شریک رہے ہیں۔ عزاداری سید الشہدا کے موقع پر بھی اہل سنت بھائی شیعوں کی مجالس عزا اور جلوسوں میں شرکت کرتے رہے ہیں اور محرم اور سفر کے مہینوں کا احترام کرتے ہیں، نظر و نیاز میں شریک اور علم و تعزیہ اٹھا کر اتحاد و وحدت کا عملی ثبوت پیش کرتے ہیں۔ شیعہ اور سنی بھائیوں کا اتحاد اس لیے نہیں ہے کہ مذہب ایک انفرادی معاملہ ہے، اور نہ ہی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر کوئی عزت نفس رکھتا ہے، یہ مذاہب کا انکار کرنے سے متعلق نہیں ہے اور اس کی بنیاد عجلت اور مشترکہ دشمن پر نہیں ہے۔ اس اتحاد کی جڑ یہ ہے کہ یہ تمام مذاہب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واحد امت ہیں۔ اس متحدہ قوم میں سب کا کردار ہے، لیکن سب مل کر ایک جسم ہیں اور ایک ہی شناخت رکھتے ہیں۔ یہ ایک حقیقی اتحاد ہے، نہ کہ فوری طور پر پیدا کیا گیا سماجی فائدہ ہو۔ اس ایک جسم کے اعضا ایک دوسرے میں پیوست ہیں، ایک دوسرے سے بغاوت نہیں کرتے اور ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچاتے، جب تک کہ کوئی بیرونی عنصر انہیں بیمار نہ کر دے۔ کئی سالوں سے اسلام کے دشمن اس بیرونی عنصر کا کردار ادا کر رہے ہیں تاکہ امت کو اندر سے پارا پارا کیا جا سکے۔ اس دور میں بیرونی تباہ کن عوامل کا حقیقی نمونہ تکفیری نظریات ہیں۔ تکفیری نظریہ دہشت گرد تکفیری گروہ داعش کے ذریعے عام کیا جا رہا ہے۔ داعش دہشت گرد کسی بھی قسم کی وحشیانہ کارروائی سے دریغ نہیں کرتے اور اپنے سیاہ اور وحشیانہ جرائم کو اسلام کے نام سے جوڑ دیتے ہیں، جبکہ اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جس کے رہنما اور پیشوایان حتیٰ اپنے قاتلوں کے حوالے سے بھی عدل و انصاف کی پابندی پر تاکید کرتے ہیں۔ یہ دین کبھی بھی اور کسی بھی منطق سے معصوم عورتوں، بچوں اور مردوں کے قتل کا حکم نہیں دیتا۔ حقیقت و منطق کے برخلاف اسلام کی ایسی تشریح صرف ایک بیمار ذہن ہی کر سکتا ہے۔ جس ذہن نے ایسی تعبیر کو قبول کیا ہے وہ یقیناً عقل سے عاری اور انسان نما شیطان ہے، ورنہ ہر عام فہم جانتا ہے کہ 3 سال کے بچے کا کیا قصور تھا، وہ کس گناہ پر بچے کو مارتے ہیں جو خدا کے گھر میں نماز میں کھڑا ہوتا ہے۔ اس کے قاتل نہ صرف مسلمان نہیں ہیں بلکہ ان سے انسانیت کی بو بھی نہیں آتی، وہ اپنے آپ کو جس بھی نام سے پکاریں عذاب کے مستحق ہیں، ایسا عذاب جس سے وہ کبھی بھی چھٹکارا نہیں پا سکیں گے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام آئین صحافت۔ عزیز سامعین، پروگرام آئین صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، اس پروگرام میں ہم کچھ اخبارات، نیوز ایجنسیوں پر نظر ڈالیں گے، تو آئیے سب سے پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات پر اور دیکھتے ہیں کہ ان اخبارات نے کن سرخیوں کا انتخاب کیا ہے۔ روزنامہ اطلاعات جے سی پی او اے سے امریکہ کے نکلنے اور یورپ کی وعدہ خلافیوں سے بے اعتمادی میں اضافہ ہوا ہے، وزیر خارجہ۔ روزنامہ الیوم السابع، امریکہ اور عمان کے وزرائے خارجہ نے یمن میں جنگ کے خاتمے پر تبادلہ خیال کیا۔ نیویارک ٹائمز، مغرب نے بیلاروس پر پولینڈ کی سرحد پر پناہ گزینوں کا بحران پیدا کرنے کا الزام عائد کیا۔ اور اب اخبارات کی تفصیلات۔ روزنامہ ابتکار، ذوالفقار مشترکہ فوجی مشقیں فوجی طاقت کا مظاہرہ۔ اس حوالے سے اخبار لکھتا ہے، ذوالفقار 1400 مشترکہ فوجی مشقیں مقدس نعرے یا رسول اللہ کے ساتھ مکران کے ساحلوں پر انجام پائیں۔ بلا شبہ مختلف اوقات میں ملک کے مختلف علاقوں میں مشترکہ افواج کی اس طرح کی فوجی مشقیں ملک کی فوجی طاقت کا مظاہرہ ہیں، اور اس طرح کی فوجی مشقوں کا پیغام دوست دشمن سب تک پہنچ جاتا ہے۔ جیسا کہ قائد انقلاب اسلامی کی جانب سے بیان شدہ حکمت عملی میں کہا گیا ہے کہ دفاعی طاقت ملک کے لیے بے حد اہم ہے، اگر یہ دفاعی طاقت نہ رہی تو پھر دنیا کی تسلط پسند اور دوسرے ملکوں میں مداخلت کرنے والی طاقتیں ملک کو چین و سکون سے نہیں رہنے دیں گی، جس کی بہت سی مثالیں دنیا میں نظر آ رہی ہیں۔ اسی لیے اس قسم کی فوجی مشقوں سے اسلامی جمہوریہ ایران کے دشمنوں کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ مسلح افواج ہمیشہ الرٹ ہیں، اور نہ صرف یہ کہ علاقائی امن و امان کا تحفظ کر رہی ہیں بلکہ کسی بھی غیر ملکی طاقت کو اس علاقے میں اپنی طاقت کی نمائش کی اجازت بھی نہیں دیں گے۔ القدس العربی، واشنگٹن نے بشار اسد سے متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ کی ملاقات پر افسوس کا اظہار کیا۔ اخبار لکھتا ہے، امریکہ نے متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ عبداللہ بن زائد آل نہیان کے دمشق دورے پر تنقید کی ہے۔ اس دورے میں متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ نے شام کے صدر بشار اسد سے ملاقات کی ہے۔ امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایک پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ ہمیں اس ملاقات اور اس کے پیغامات کی جانب سے تشویش لاحق ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس بارے میں علاقے میں اپنے قریبی اتحادیوں سے گفتگو کریں گے، جن میں متحدہ عرب امارات بھی شامل ہے، اور ہم نے انہیں اپنے موقف سے آگاہ کر دیا ہے، کیونکہ امریکی حکومت بشار اسد کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کی کسی بھی کوشش کی حمایت نہیں کرتی۔ امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ ہمارے موقف میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی ہے۔ اور سامعین، اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ انڈین ایکسپریس، نیپال کے آرمی چیف کا 4 روزہ دورہ شروع، نیپالی فوج کے ترجمان نے ہندوستان و چین کی کشیدگی کا مسئلہ اٹھایا۔ انڈین ایکسپریس، روزنامہ منصف، ہندوستان اور اسرائیل نے دفاعی شعبے میں دوہری ٹیکنالوجی تیار کرنے کے معاہدے پر دستخط کیے۔ اور روزنامہ نوائے وقت، افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی وفد کے ہمراہ پاکستان کا دورہ آج کریں گے۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روزنامہ جنگ، حق پر کھڑے شخص کی طاقت کو کبھی کم مت سمجھے، ایک ایماندار ایس پی پورا ضلع ٹھیک کر سکتا ہے، عمران خان کا بیان۔ اس حوالے سے اخبار لکھتا ہے، وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ جو شخص حق پر کھڑا ہو اس کی طاقت کو کبھی کم نہیں سمجھنا چاہیے۔ ایک ایماندار تھانے دار پورے تھانے اور ایک ایماندار ایس پی پورے ضلع کو ٹھیک کر سکتا ہے۔ ایمان انسان کی سب سے بڑی قوت ہوتی ہے، آزمائش میں ہی پتہ چلتا ہے کہ ایمان کتنا مضبوط ہے۔ بڑا انسان وہی ہوتا ہے جس کا خواب بڑا ہو۔ آئیڈیلزم کہتی ہے کوئی چیز ناممکن نہیں۔ زندگی میں دو راستے ہوں گے، ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ ملک میں پہلے اخلاقیات، پھر معیشت نیچے گئی، برائی وزیر اعظم اور وزراء سے شروع ہو کر نیچے تک جاتی ہے۔ پاکستان میں ماضی میں چوری اور کرپشن کو برائی سمجھا ہی نہیں گیا۔ حق کا راستہ ہمیشہ مشکل ہوتا ہے، انسان پوزیشن کو بناتا ہے، پوزیشن انسان کو نہیں بناتی۔ آپ طاقتور کو قانون سے اوپر رکھتے ہیں تو انصاف نہیں کر سکتے۔ چین کے سابق صدر ماؤ زے تنگ نے پاکستانیوں میں اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے پاکستان کو ایک عظیم ملک قرار دیا تھا، اور ان کا کہنا تھا جو قوم شدید گرمی میں رمضان میں روزے کی حالت میں پانی نہیں پیتی وہ اللہ کے خوف سے سچ بھی بول سکتی ہے اور وہ چوری بھی نہیں کرے گی۔ روزنامہ سیاست، نصف شب کو سی بی آئی میں تختہ پلٹ کیوں کیا گیا؟ رافیل معاملے پر کانگریس کا مودی حکومت سے سوال۔ اس حوالے سے اخبار لکھتا ہے، کانگریس کے ترجمان پون کھیرا نے رافیل سودے پر مودی حکومت کو نشانہ بنایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ رافیل معاملے پر مودی حکومت کی طرف سے آپریشن کور اپ چل رہا ہے، پورے معاملے پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسی کیس کو دبانے کے لیے 2018 میں سی بی آئی میں تختہ پلٹ کیا گیا۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ یہ تختہ پلٹ نصف شب کیوں کیا گیا؟ یہ معاملہ 36 ماہ بعد کیوں سامنے آیا؟ 11 اکتوبر 2018 کو موریشس کی حکومت نے اٹارنی جنرل کے ذریعے سی بی آئی کو رافیل کی خریداری سے متعلق کمیشن کی ادائیگی کے دستاویزات دیے۔ 23 اکتوبر کو پی ایم کی قیادت والی کمیٹی نے نصف شب کو سی بی آئی ڈائریکٹر آلوک ورما کو ہٹا دیا، جو رافیل گھوٹالے پر پردہ ڈالنے کی سازش تھی۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ جی ہاں سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے پروگرام آئینۂ صحافت سن رہے تھے، اور اب لیجئے سماعت فرمائیے پروگرام مقدس دفاع، اور اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام اسلام کی معرفت۔ اور اسی پروگرام کے ساتھ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس بھی ختم ہو جائے گی، تو تیسری مجلس تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے اور سماعت فرمائیے پروگرام مقدس دفاع۔
عزیز سامعین، پروگرام مقدس دفاع کی ایک اور کڑی لے کر حاضر خدمت ہیں۔ عباس سید کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں بھی عراقی ڈکٹیٹر صدام کے ایرانی صدر کے نام خطوط، خاص کر اس آخری خط کا ذکر کریں گے جس میں صدام نے ایران کے تمام اعتراضات کو قبول کرتے ہوئے صلح کے معاہدے پر عمل درآمد کا اعلان کیا۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی ایران عراق جنگ کے حوالے سے آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔ سامعین، جیسا کہ ہم گزشتہ پروگراموں میں عرض کر چکے ہیں کہ اقوام متحدہ کی قرارداد نمبر 598 کی ایران و عراق کی طرف سے قبولیت کے بعد ایران و عراق کے درمیان مذاکرات کا ایک طویل سلسلہ شروع ہوا، جو پہلے سلامتی کونسل کی ثالثی سے شروع ہوا اور بعد میں دونوں ممالک کے نمائندوں کے براہ راست مذاکرات پر منتج ہوا۔ ان مذاکرات میں صدام کی طرف سے اپنے دیرینہ اہداف حاصل کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن ایرانی وفود کی دور اندیشی اور باریک بینی نے صدام کی خواہشات پر پانی پھیر دیا۔ اس دوران صدام نے ایرانی حکام کے ساتھ براہ راست خط و کتابت کا سلسلہ شروع کیا۔ عراقی ڈکٹیٹر نے ایرانی صدر کے نام 6 خطوط ارسال کیے، جن میں بعض خطوط کا ایران نے جواب تک نہ دیا، لیکن اس کے باوجود صدام مراسلے بھیجتا رہا۔ صدام کے خطوط میں کئی تضادات موجود تھے، جس کی ایران کی طرف سے وقتاً فوقتاً نشاندہی ہوتی رہی۔ صدام کی طرف سے تحریر کردہ پانچواں خط، جو ایران کے صدر ہاشمی رفسنجانی کے نام لکھا گیا، جناب ہاشمی رفسنجانی نے اس کا مفصل جواب دیا اور اس نقطے پر تاکید کی کہ ایران و عراق کے درمیان امن معاہدے کے موضوعات پر ہونے والے تمام مذاکرات کا منبع اور ماخذ 1975 کا الجزائر معاہدہ ہونا چاہیے، جس پر صدام کے دستخط موجود ہیں۔ صدام نے جب پانچواں خط تحریر کیا تو اس وقت وہ کویت پر حملہ کر چکا تھا اور عراق کے خلاف ایک بین الاقوامی اتحاد بھی تشکیل پا چکا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اس حساس صورتحال میں ایران سے اپنی کشیدگی ختم کرنے کا خواہش مند تھا۔ صدام کی خواہش تھی کہ وہ ایران کے خطرات سے محفوظ ہو کر صرف کویت پر اپنی توجہ مرکوز رکھے۔ وہ ایران کے ساتھ مذاکرات میں 1975 کے الجزائر معاہدے کو قبول کرنے پر ہرگز تیار نہ تھا، لیکن علاقے کے معروضی حالات نے اسے مجبور کر دیا کہ وہ اس معاہدے کو تسلیم کر کے مذاکرات کے سلسلے کو آگے بڑھائے۔ صدام نے اپنے پانچویں خط کے جواب میں جو چھٹا خط تحریر کیا، اس میں اس نے صلح کے معاہدے کی شرائط کو ماننے کا باقاعدہ اعلان کیا۔ صدر ایران کی طرف سے 14 اگست 1990 کے دن لکھے جانے والے خط کے جواب میں صدام نے 1975 کے اس معاہدے کو قبول کر لیا جو اس نے ستمبر 1980 میں جنگ شروع کرنے سے پہلے اخباری رپورٹوں اور ٹی وی کے کیمروں کے سامنے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھاڑ دیا تھا۔ ایران اور عراق کے درمیان امن معاہدے کی پہلی شک میں معاہدے کے لیے 1975 کے الجزائر معاہدے کو ماخذ و منبع قرار دیا گیا۔ اس معاہدے کی تیسری شک میں لکھا گیا کہ عراق اپنی افواج 17 اگست 1990 سے بین الاقوامی سرحدوں پر واپس لے جانے کا آغاز کر دے گا۔ ایران عراق کے درمیان طے پانے والے اس معاہدے کی چوتھی شک میں لکھا گیا کہ عراق 17 اگست بروز جمعہ ایرانی قیدیوں کو رہا کرنے کا عمل بھی شروع کر دے گا۔ 14 اگست 1990 ایران عراق جنگ کے حوالے سے ایک تاریخی دن تھا۔ اس دن ایران کی جنگ میں کامیابی کو گویا صدام نے باقاعدہ قبول کر لیا، اور صدام نے ایرانی صدر کے نام اپنے چھٹے خط میں اپنی شکست کو قبول کرنے کا اعلان کرتے ہوئے اس خط کے نیچے دستخط کر کے گویا 8 سالہ اس جنگ میں اپنی غلطیوں کو تسلیم کر لیا۔ صدام اس خط میں لکھتا ہے، جناب ہاشمی رفسنجانی صدر ایران، ہمارے اس فیصلے سے ہر چیز واضح اور شفاف ہو گئی ہے۔ آپ جو چاہ رہے تھے اور جس پر آپ بھروسہ کر رہے تھے وہ عملی ہو چکا ہے، اور اب صرف دستاویزات کے تبادلے کا عمل باقی ہے۔ سمن ایرانی مجاہدین کی 8 سالہ استقامت اور مقاومت نے اپنی حقانیت کو ثابت کر دیا، اور ایرانی نوجوانوں کی استقامت نے صدام کو ایران کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ صدام نے 10 سال پہلے جن آداب کے حصول کے لیے ایران پر حملہ کیا تھا، آج وہ ان تمام مقاصد اور آداب سے پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گیا۔ صدام نے اس خط کے لکھنے کے بعد نہ صرف 1975 کے الجزائر معاہدے کو تسلیم کیا، بلکہ اپنی فورسز کو بھی بین الاقوامی سرحدوں پر واپسی کا حکم دیا۔ صدام نے اس اعتراف کے بعد ایران کے تمام قیدیوں کو بغیر کسی شرط کے فوری رہا کرنے کا بھی اعلان کیا۔ اس خط میں صدام نے ان تمام باتوں کو تسلیم کر لیا جو اقوام متحدہ کی قرارداد نمبر 598 میں ایران کی طرف سے شامل کی گئی تھیں، اور ایران اس پر مسلسل اصرار کر رہا تھا۔ صدام کے خط کے 4 دن بعد 18 اگست 1990 کو ایرانی صدر آیت اللہ ہاشمی رفسنجانی نے صدام کو جوابی خط میں لکھا، آپ نے 1975 کے الجزائر معاہدے کو مان کر اور اقوام متحدہ کی قرارداد نمبر 598 کی تمام شکوں کو قبول کر کے جنگ بندی اور قرارداد پر عمل درآمد کر کے امن کے راستے کو ہموار کیا ہے۔ ایران کے علاقوں سے اپنی افواج کی واپسی امن کے قیام کے لیے آپ کی سچائی اور سنجیدگی کی واضح علامت ہے۔ اس صورتحال میں ہم تہران میں آپ کے نمائندہ وفد کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ اس عمل کو جاری رکھتے ہوئے، نیز مثبت سوچ اور حسن نیت کا اظہار کرتے ہوئے، دونوں ملکوں کے جائز حقوق اور ایک پائیدار امن اور صلح کے قیام کے لیے ہم مل کر کامیاب ہو جائیں گے۔ صدام نے 1975 کے الجزائر کے معاہدے کو تسلیم کرتے ہوئے اپنی افواج کو بین الاقوامی سرحدوں پر واپس بلا لیا، اور اب سرحدوں پر براہ نام عراقی فوج باقی رہ گئی جو عام طور پر کسی بھی ملک کی سرحد پر تعینات کی جاتی ہے۔ ایران نے 18 اگست 1990 کے دن سے ایرانی قیدیوں کی رہائی کا عمل بھی شروع کر دیا، اور یہ ایرانی قیدی زمینی سرحدوں سے واپس ایران آنا شروع ہو گئے۔ اس معاہدے کے 5 دن بعد صدام نے ان تمام امور کو انجام دیا جو اس نے 1975 کے الجزائر معاہدے کی روشنی میں قبول کیے تھے۔ صدام کی طرف سے اپنے موقف سے پیچھے ہٹنا اور ایران کی تمام شرائط کو قبول کرنا عالمی ذرائع ابلاغ کے لیے ایک اہم خبر تھی، اسی لیے اس کو بھرپور کوریج ملی۔ امریکی حکام اور فوجی ذمہ داران جو صدام کے کویت پر حملے کی وجہ سے عراق کے خلاف ایک بین الاقوامی فوجی اتحاد تشکیل دینے میں مصروف تھے، ان کے لیے بھی یہ خبر نہایت اہمیت کی حامل تھی۔ امریکی صدر بش نے اس موقع پر کہا، صدام کی طرف سے ایران کی تمام شرائط کو مان لینا میرے لیے باعث سے حیرت ہے۔ اس اقدام کے خطے پر کیا اثرات مرتب ہوں گے پیشنگوئی کرنا ابھی ممکن نہیں۔ کویت اور دوسرے عرب ممالک جو براہ راست صدام سے حالت جنگ میں تھے، ان کے لیے بھی یہ صلح اور معاہدہ خصوصی اہمیت کا حامل تھا۔ انہوں نے 8 سال تک ایران کے خلاف فوجی، مالی، سیاسی، سفارتی اور ہر شعبے میں صدام کی بھرپور مدد کی تھی، اور ایران کی مخالفت کا کوئی پہلو باقی نہ چھوڑا تھا۔ بعض عرب ممالک نے تو ایران کے خلاف جنگ میں اپنا علاقہ تک فوجی مقاصد کے لیے صدام کو دے رکھا تھا، ان کے لیے یہ صلح اور یہ امن کا معاہدہ یقیناً حیران کن تھا۔ صدام نے ایران کے خلاف جنگ میں سعودی عرب سمیت عرب ممالک کو یہ کہا تھا کہ وہ امریکہ سے کہیں کہ امریکہ ایران کے خلاف صدام کی حمایت کرے۔ یہی وجہ ہے کہ جب صدام نے امریکہ اور سامراج کے خلاف جنگ اور ہیرو بننے کی کوشش کی تو سعودی وزیر خارجہ بندر بن سلطان نے صدام پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ اگر ہم نہ ہوتے تو صدام کو ایران کے خلاف امریکہ اور دوسرے ممالک کی مدد حاصل نہ ہو سکتی۔ بہرحال صدام کی طرف سے ایران کی تمام شرائط ماننے پر سعودی عرب کے وزیر داخلہ نے بڑے دکھ بھرے لہجے میں کہا کہ میرے خیال میں ایران جو چاہتا تھا اس نے حاصل کر لیا۔ البتہ کویتی حکام کے بیانات میں شرمندگی اور پشیمانی کا عنصر نمایاں تھا، کیونکہ یہی کویت تھا جس نے ایران عراق جنگ میں صدام کا دامے اور درمے بھرپور ساتھ دیا تھا۔ کویت نے عراق کو ایران کے خلاف دی جانے والی 30 ارب ڈالر کی امداد کا بھی شرمندگی کے ساتھ ذکر کیا۔ صدام کی طرف سے اپنے موقف سے پسپائی اور 1975 کے الجزائر معاہدے کو تسلیم کرنا مشرق وسطی کے تقریباً تمام عرب ممالک کے منہ پر ایک زوردار تماچا تھا۔ بہرحال اس خط اور الجزائر معاہدے کو ماننے کے بعد عراق کے وزیر خارجہ طارق عزیز نے تہران کا دورہ کیا اور 14 نومبر 1990 کو دونوں ملکوں کے درمیان باقاعدہ اور براہ راست مذاکرات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اکتوبر 1990 سے دونوں ملکوں کے سفارت خانوں نے کام شروع کر دیا اور دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کی باقاعدہ بحالی کے اعلان کے بعد صدام کے خصوصی نمائندے عزت ابراہیم 8 جنوری 1991 کو تہران کے دورے پر آئے اور یوں دونوں ممالک کے تعلقات بحال ہو گئے۔ البتہ 1991 میں عراق میں انتفاضہ شروع ہو گیا اور دونوں ممالک کے درمیان ایک بار پھر سفارتی تعلقات تعطل کا شکار ہو گئے۔ جب صدام نے اس عوامی انتفاضہ کو کچلنے کے لیے انتہائی بے دردی سے عراقی عوام کا قتل کیا تو دونوں ممالک کے درمیان تعلقات تعطل کا شکار ہو گئے۔ سامعین، اگلے پروگرام میں قرارداد نمبر 598 کی بعض شکوں پر بھی روشنی ڈالیں گے، تو اس وقت تک اجازت دیں۔ خدا حافظ و ناصر۔
اسلام کی معرفت۔
آپ عزیز سامعین کی خدمت میں مریم زہرا کا سلام عرض ہے۔ پروگرام اسلام کی معرفت کے ایک اور کڑی کے ساتھ حاضر ہیں۔ اس پروگرام میں ہم قیامت میں حساب و کتاب اور میزان اعمال کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ امید ہے کہ اس پروگرام سے بھی آپ سامعین بہرہ مند ہوں گے۔ سامعین، جس وقت قرآن انسانوں کے لیے قیامت کے میدان کی منظر کشی کرتا ہے تو فرماتا ہے، قیامت وہ دن ہے کہ جس میں سارے انسان منظم صفوں میں خدا کی عادل عدالت میں حاضر ہوں گے اور ان کے افکار و اعمال کی بنیاد پر ان کی درجہ بندی کی جائے گی۔ اس دن لوگوں کے نامۂ اعمال کھولے جائیں گے اور سارے گواہوں کی زبانیں کھل جائیں گی اور ان میں قوت گویائی پیدا کر دی جائے گی، اور یہ گواہ تمام چھوٹے بڑے اعمال کی گواہی دیں گے۔ اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ انسان کے اعمال مناسب شکل میں مجسم ہوں گے۔ قیامت کے مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ عمل، افکار، اوصاف اور کردار کا مجسم ہونا ہے، کہ جسے تجسم اعمال کہتے ہیں۔ بالفاظ دیگر کہا جا سکتا ہے کہ جو اعمال انسان دنیا میں انجام دیتا ہے وہ دوسری دنیا میں اس کا سرمایہ ہوتے ہیں، اور آخرت میں اس سرمایہ کی اصلی ماہیت یعنی اس کے اعمال کی حقیقت آشکارا اور نمایاں ہو جائے گی۔ قیامت کے دن نظام عالم کے درہم برہم ہونے اور قیامت برپا ہونے کے بعد قیامت کی منازل اور مواقف میں سے ایک انسان کے کاموں کے حساب و کتاب کا مرحلہ ہے، یعنی انسان نے دنیا میں جو عمل انجام دیا ہے اس کا حساب و کتاب لیا جائے گا۔ اسی سبب سے قیامت کے ناموں میں سے ایک نام یوم الحساب یعنی محاسبے کا دن ہے۔ اس روز خداوند عالم اپنے بندوں کے اعمال کا جائزہ لے گا اور اس دن حساب و کتاب ہوگا۔ اس سے قبل کے پروگرام میں ہم اشارہ کر چکے ہیں کہ نامہ اعمال کا مسئلہ اور قیامت کی عدالت میں محاسبہ دنیا کے تصور کے برخلاف اور اس سے مختلف ہوگا، کیونکہ عالم آخرت مادی دنیا سے بالا تر ایک عالم ہے۔ سامعین، ہم نے اسی طرح بتایا تھا کہ ہماری روح اور جسم ہماری پوری زندگی کے اعمال و کردار اور اقوال کا عجیب و غریب اور پراسرار آرکائیو ہے، اسی طرح سے کہ ہم جو بھی عمل انجام دیتے ہیں اس کا انعکاس اور اثر ہمارے وجود پر مرتب ہوتا ہے۔ ہمارے اچھے یا برے اعمال ہماری روح اور جسم پر اپنے اثرات مرتب کرتے ہیں اور نشان راہ دکھاتے ہیں، یعنی زندگی کو جہت دیتے اور بناتے یا بگاڑتے ہیں۔ یہی اثرات اور نشان راہ قیامت کی عدالت کے گواہوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اس طرح سے ہر انسان کا حساب و کتاب اس کے نیک و بد اعمال کے اثرات کا مجموعہ ہے کہ جو اس کے وجود میں پیوست ہے، اور یہ حساب معین اور معلوم ہے۔ اس وصف کے ساتھ قیامت کا محاسبہ ایک طرح سے مشاہداتی اور دقیق محاسبہ ہے کہ جو اس عالم کے محاسبوں سے برتر اور اعلیٰ ہے۔ سامعین، قیامت میں تمام انسانوں سے سوال ہوگا۔ خداوند عالم سورہ اعراف کی آیت 6 میں ارشاد فرما رہا ہے، بے شک ہم ان لوگوں سے بھی باس پرس کریں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے تھے، اور خود رسولوں سے بھی پوچھ گچھ کریں گے۔ اس آیت کی بنیاد پر قیامت میں سوال و جواب کا ہونا بالکل واضح ہے، اور یہ سوال و جواب اور حساب و کتاب عمومی ہوگا۔ سب سے پوچھا جائے گا، پیغمبروں سے بھی سوال کیا جائے گا، ان سے یہ پوچھا جائے گا کہ انہوں نے پیغام حق کو پہنچانے، جہل و تاریکی کا پردہ دور کرنے اور ظلم و جور کا مقابلہ کرنے میں اپنے فرائض بخوبی انجام دیے ہیں یا نہیں۔ البتہ انسانیت کے ان عظیم معلموں کا جواب واضح اور روشن ہے۔ اس طرح دین حق کے رہبروں اور پیشواؤں کو بھی جواب گو ہونا پڑے گا، اور عوام کو بھی۔ قیامت میں حساب و کتاب کرنے والا خدا ہوگا، اور ایسا حساب کرنے والا ہے جو انتہائی دانا، حکیم، عادل اور مہربان ہے۔ وہ کسی پر بھی ظلم نہیں کرے گا، اور ہمارے تمام چھوٹے بڑے کاموں اور افکار و اعمال، حتیٰ ہماری پوشیدہ نیتوں سے بھی آگاہ ہے۔ انسان دنیا میں جو بھی عمل چھپا کر یا لوگوں کی نظروں سے بچا کر بھی انجام دیتا ہے تو ان کو بھی خدا دیکھ رہا ہے، اور وہ بہت تیز حساب لینے والا ہے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ فیصلے کا حق صرف اسی کو ہے، اور وہ بہت جلدی حساب کرنے والا ہے۔ سامعین، قیامت کی عدالت میں فیصلہ اور حکم ذات پروردگار سے مخصوص ہے۔ تاریخ بشریت کے نشیب و فراز سے بھرے ہوئے ایام میں مختلف قوموں نے جو کام انجام دیے ہیں ان کا خداوند عالم بہت تیزی سے حساب لے گا اور ان کی تقدیر کا فیصلہ کرے گا۔ ایک روایت میں ذکر ہوا ہے کہ خداوند عالم چشم زدن میں تمام مخلوق کے اعمال کا جائزہ لے گا اور ان سے حساب لے گا۔ یہ اس لیے ہے کہ اس کا علم اور قدرت دیگر مخلوقات کی طرح محدود نہیں ہے، اور وہ بندوں کے کاموں سے غافل نہیں ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ ہمارے اعمال ہمارے جسم و جان پر اور ہمارے اطراف کی مخلوقات جیسے زمین، ہوا اور دیگر چیزوں پر اثر مرتب کرتے ہیں۔ اس طرح سے انسان کا سرتاپا وجود ہی، چاہے وہ مجرم ہو یا نیک انسان، اس کا اعمال نامہ شمار ہوتے ہیں۔ انسان کے ہاتھ، پیر اور کھال اور دیگر اعضاء بدن، حتیٰ زمین اور ماحولیات اور گھر کے در و دیوار کے جس میں وہ زندگی گزارتا تھا، سب ہی اس کے اعمال نامے کا حصہ ہیں۔ عالم تشبیہ میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ انسان کے ہر عضو بدن کے اندر ایک کیلکولیٹر اور گنتی کرنے کی مشین ہے، اور قیامت میں حساب و کتاب کے وقت اس کا سارا حساب سامنے آ جائے گا۔ اس لحاظ سے انسان کے وجود کو ایک ایسی گاڑی سے تشبیہ دی جا سکتی ہے کہ جس کی لمحہ بہ لمحہ کارکردگی اس کے آڈومیٹر پر ظاہر ہوتی ہے، اس لیے اس کی ضرورت نہیں رہ جاتی کہ ماہرین گاڑی کی طے شدہ مسافت کا بعد میں بیٹھ کر حساب و کتاب کریں۔ اس وصف کے ساتھ کون ہوگا کہ جو انسانوں کے تمام اعمال کا تیزی اور دقت سے حساب لیے جانے پر تو یقین رکھتا ہوں، پھر بھی اپنے اعمال و کردار کو توجہ نہ رکھے؟ ایسے میں کون ہوگا جو دوسروں پر بے حساب ظلم و ستم اور تجاوز کرے، بلا سبب جھوٹ بولے اور بلا وجہ دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالے؟ کیونکہ اس طرح کے ناشائستہ اعمال کو قیامت کے دن حساب و کتاب پر عقیدے کے ساتھ جوڑا نہیں جا سکتا۔ سامعین، اب یہ نقطہ بھی ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ قیامت میں کن چیزوں کے بارے میں انسان سے سوال کیا جائے گا۔ قیامت میں انسان کے تمام اعمال، حتیٰ اگرچہ وہ چھوٹے اور حقیر ہوں، پھر بھی ان کے بارے میں سوال ہوگا۔ سورہ زلزال کی آیت 7 اور 8 میں قیامت میں انسان کے اعمال کے مشاہدے کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے، پھر جس شخص نے ذرہ برابر نیکی کی ہے وہ اسے دیکھے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہے وہ اسے دیکھے گا۔ سورہ انبیاء کی آیت 47 میں قیامت کے دن دقیق اور غیر معمولی حساب و کتاب کے سلسلے میں ارشاد ہو رہا ہے، اور ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازو قائم کریں گے، اور کسی نفس پر اتنا ظلم نہیں کیا جائے گا، اور کسی کا عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہے تو ہم اسے لے آئیں گے، اور ہم سب کا حساب کرنے کے لیے کافی ہیں۔ قیامت کے دن خدا کے عدل و انصاف کا ترازو اتنا زیادہ دقیق اور منظم ہوگا کہ گویا عین عدالت ہے۔ اسی سبب سے وہاں کسی پر بھی ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، نہ ہی نیک بندوں کی جزا اور پاداش میں سے کچھ کم کیا جائے گا، اور نہ ہی بدکاروں اور گناہکاروں کی سزاؤں میں کوئی اضافہ کیا جائے گا۔ روز قیامت کا حساب بہت دقیق اور ہر طرح کے ظلم و ستم سے آری اور عیب و نقص کے بغیر ہوگا۔ اسی سلسلے میں خداوند عالم فرما رہا ہے، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی یا بدی کی ہوگی تو ہم اس کو حاضر کریں گے اور اس کا محاسبہ کریں گے۔ رائی سرسوں کی قسم کا ایک چھوٹا سا پودا ہے جس کی پھلیاں سکھا کر اس کا بیج حاصل کیا جاتا ہے، جو جسامت میں بہت چھوٹے اور گول گول دانے ہوتے ہیں، اور چھوٹے ہونے میں ضرب المثل ہے۔ قیامت کے روز اچھے اور برے اعمال کو پرکھنے کے لیے ترازو سے کیا مراد ہے؟ بعض کا یہ خیال ہے کہ انسان کے اعمال قیامت کے دن وزن کے حامل ہوں گے، اور آخرت میں بھی اس دنیا کی طرح معمول کے ترازو نصب کیے جائیں گے تاکہ اس کے وسیلے سے لوگوں کے اعمال کو وزن کیا جائے۔ ان کی یہ سوچ اس لیے ہے کہ ان افراد نے آخرت میں اعمال کے میزان اور وزن کا دنیا میں رائج وزن کے مفہوم سے غلط موازنہ کیا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس آیت میں ترازو اور میزان ناپنے کے پیمانے کے معنی میں ہیں۔ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ اس وقت ہر چیز کے لیے ناپنے کا ایک آلہ ایجاد ہوا ہے، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جتنا زمانہ آگے بڑھتا جاتا ہے ترازو کی شکلیں کس طرح بدلتی جاتی ہیں، یہاں تک کہ لفظ میزان دوسری چیزوں کے جانچنے کے آلات کے لیے بھی استعمال ہونے لگا ہے، جیسے میزان الحرارت گرمی جانچنے کا آلہ، میزان الہوا ہوا جانچنے کا آلہ وغیرہ وغیرہ۔ اس بنا پر جو چیز مسلم ہے وہ یہ ہے کہ بروز قیامت لوگوں کے اعمال ایک خاص وسیلے سے جانچے جائیں گے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ وسیلہ دنیا کے ترازو کی طرح ہو، ممکن ہے کہ وہ وسیلہ انبیاء و ائمہ اور افراد صالح کا وجود ہو۔ اس مطلب کی تائید ان روایات سے بھی ہوتی ہے جو اہل بیت طاہرین علیہم السلام سے ہم تک پہنچی ہیں۔ چنانچہ بحار الانوار میں ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب آئے ونزع الموازین القسط کے متعلق پوچھا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، بروز قیامت میزان سے مراد پیغمبران کرام اور لوگوں میں سے وہ افراد ہیں جو جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوں گے، یعنی وہ لوگ جن کے نام اعمال میں تاریکی کا کوئی گوشہ نہ ہوگا۔ واقعہ یہ ہے کہ اس جہاں میں جو مرد اور عورت کی روح سے دوسروں کے لیے نمونہ عمل ہے وہ فی الحقیقت دوسروں کے اعمال کا ایک ترازو ہیں، اور جو شخص جس قدر بھی ان سے مشابہت رکھتا ہے وہ اتنا ہی وزن رکھتا ہے، اور وہ افراد جو ان سے کم مشابہت رکھتے ہیں یا بالکل مشابہ نہیں ہیں وہ کم وزن یا بالکل بے وزن اور ہلکے افراد ہیں۔ یہاں تک کہ اس جہاں میں بھی دوستان خدا دوسروں کے اعمال کی مقیاس ہیں، لیکن چونکہ اس دنیا میں بہت سے حقائق پردہ خفا میں رہ جاتے ہیں اور قیامت کا دن انکشاف و ظہور کا دن ہے، اس لیے کہ اس دن یہ واقعات ظاہر و آشکارا ہو جائے گی، اور یہی سے یہ واضح ہوتا ہے کہ موازین جمع کا صیغہ کیوں آیا ہے، کیونکہ اولیاء حق جو ترازوی اعمال ہیں وہ متعدد ہیں۔ نیز یہ احتمال بھی پایا جاتا ہے کہ ان میں سے ہر ایک کسی نہ کسی صفت میں ممتاز تھا، بنابراہ ان میں سے ہر ایک انسانوں کی کسی ایک صفت کی مقیاس ہے، اور انسانوں کے اعمال و صفات مختلف ہیں، لہذا کسوٹی اور ترازو مختلف ہونا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جن کا میزان عمل سنگین ہوگا وہ کامیاب ہوں گے، اور جن کا میزان عمل ہلکا ہوگا وہ حقیقی نقصان اٹھانے والوں میں ہوں گے۔ سامعین، اگلے پروگرام میں بھی ہم قیامت میں حساب و کتاب اور میزان عمل کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ امید ہے کہ آپ ہمارے پروگرام سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ آئندہ پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔